تو جب مہمان بلائے جائیں تو تھوڑا ظرف بڑا کرنا چاہیے, تو 10 منٹ آپ نماز لیٹ کراتے. 30 سال میں پہلا موقع ہے کہ میری 3 رکعت نکل گئی, ورنہ آج تک میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ 30 برس میں میرے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ادھر جگہ نہیں تھی, رش تھا ٹوائلٹ پر بھی, تو ایک آپ کا ہی پڑوسی مجھے گھر لے گیا کہ وہاں وضو استنجے سے فارغ ہو جائیں. آج اس بیچارے کے بھی پتہ نہیں ٹینکی میں پانی ختم تھا کیا ہوا, وہ اندر ہی ٹوائلٹ میں پھنس گیا. پھر اس کو کہا بھائی وہ تو پانی کوئی نہیں ہے, اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی. تو میں آیا تو 4th رکعت کھڑی, اور اس کے بعد پھر پیچھے ایک جماعت ہوئی, پھر پیچھے ایک جماعت ہوئی, تو 2 جماعتیں فرض کی ہوئیں. پھر اس کے بعد ان کو آ کر نماز میں شریک ہوئے. تو اگر آپ لوگ 10 منٹ نماز لیٹ کر لیتے تو آپ کا کیا نقصان تھا؟ میرا آپ لوگوں نے اتنا بڑا نقصان کر دیا کہ میں نے زندگی میں اتنا نقصان کبھی نہیں اٹھایا. اب میرا بولنے کو دل ہی نہیں کر رہا, نقصان ہونے کے بعد تو طبیعت بجھ جاتی ہے نا. تو اس کو شاید آپ سمجھیں کہ مطلب پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے, یہ کیا نقصان ہے؟ پیچھے 3 رکعت پوری کر لی, پڑھ لی اس نے, نماز تو ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز پر ہم نے محنت کی ہے اس میں نفع نقصان کے ہمارے معیار بدل گئے ہیں. پیدائشی طور پر ہمیں لوگ ذمہ دار کہتے ہیں, ذمہ دار کا مجھے آج تک پتہ ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے چپ کر کے کھا لیتے ہیں, لہذا اس کا کبھی نفع ہو کبھی نقصان ہو کوئی طبیعت کا خاص اثر نہیں ہوتا. یہ آج اتنا بڑا آپ لوگوں نے میرا نقصان کیا ہے کہ اب سوائے دعا دینے کے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. تو جب مہمان بلائے جائیں تو اتنا غرض تو رکھو اللہ کے بندوں میں, چلو 10 منٹ نماز لیٹ کر دو. کہاں 3 صفحے نمازیوں کی, کہاں 20 صفحے. تو ان آنے والے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہوتا بھی ان کے لیے 5-10 منٹ لیٹ کیا جائے. یا آپ لوگ اپنے ٹوائلٹ بڑھاتے, وضو کی جگہ عارضی طور پر زیادہ کر دیتے, عارضی طور پر کچھ بیت الخلاؤں کا انتظام کر دیتے, تو بھی اب بیک وقت سارا مجمع فارغ ہو جاتا, پھر سارے نماز میں شریک ہو جاتے. یقیناً اتنے اسباب بھی نہیں تھے, جگہ بھی نہیں تھی اس کے کرنے کی, تو یہ بات تو آسانی سے ہو سکتی تھی کہ آپ 10 منٹ نماز لیٹ کر دیتے. تو یہ کون سا روز ایسا ہونا تھا؟ آج وہ سرائندہ شاید زندگی میں آنے کو دل بھی نہیں کرے گا. تو بھائی آئے ہوئے مہمان کا حق ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا انتظار کیا جائے. اور اگر ایک کھانا بھی دیر سے آیا اور کھانے میں ہی لیٹ ہو گئے تو بھی ہم چلو پہلے جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن بھائی اتنا مجمع آپ نے بلایا ہے, کتنی دور سے بہت سے نوجوان میں دیکھ رہا تھا, وہ بیچاروں کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی تو ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے. کچھ نے باہر وہ آپ کے گیٹ کے باہر سیڑھیوں میں نیت باندھی ہوئی تھی, کچھ نے وہ ٹوائلٹ کے سامنے نیت باندھی ہوئی تھی. ایسا تو شاید کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا آپ کی مسجد میں سوائے عید کی نماز پہ. تو اتنے کم ظرف کی بات, 5 منٹ نماز نہیں آپ دیر کر سکتے. اتنا میرا زندگی بھر کا نقصان کر دیا جو میں نے کبھی ایسا نقصان دیکھا نہیں تھا. اب یہ بہت سے لوگ باہر سے آئے بیٹھے ہیں, ان کے حق کی وجہ سے مجھے اپنے طبیعت کو مجبور کر کے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. لیکن ایک طبیعت میں جو اٹھان ہوتی ہے یہ ان سے بات کرنی ہے, یہ کہ وہ سارا میرا ذہن بند ہو گیا. یہ انسانی فطرت ہے, کوئی میں مطلب میں معذور ہوں اس وقت. جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو طبیعت بجھ جاتی ہے. آپ کی نہیں بجھے گی اگر آپ کو صدمہ پہنچا, خدا نہ خواستہ آپ کو کہا گیا 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو آپ سے بات ہو سکے. تو ہمیں ذمہ داروں کو تو نقصان ہی ہوتا رہتا, لہذا ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس ہمیں سال کے دانے مل جاتے ہیں, اپنے آرام سے دیسی گندم کی روٹی کھا کے اپنا مزے کرتے ہیں. لیکن بھائی یہ نقصان ناقابل برداشت ہے کہ کٹھی 3 رکعت جمع رمضان شریف کی نکل جائے. تو بہرحال بھائی یہ کہا اس لیے ہے کہ جب کبھی مہمان بلاؤ تو ایسی بدسلوکی آئندہ نہ کریں. آپ کا بڑا احسان ہوگا, ہم پر تو ہو گیا جو ہو گیا, آئندہ کسی کے نہ ہو. مجمع بھی یہیں بیٹھا ہے, انہوں نے نماز کے بعد بیان بھی ہونا تھا, کہیں جانا بھی نہیں تھا. چلو کوئی جلدی ہے, جانا ہے, کوئی ایسا خاص موقع ہے, بھائی وقت پہ نماز پڑھو, وقت پہ پڑھو. وہ بھی نہیں تھا, بیان ہونا تھا, بڑی دور دور سے لوگوں نے آنا تھا.
تو اس لیے بھی کچھ ویسے بھی گنجائش نکل سکتی تھی. رات بھی 25 کی تھی, تاخرات ہے تھوڑی, اور آپ لیٹ فرما لیتے, چار آدمی اور نماز میں شریک ہو جاتے تو نماز کی طاقت اور بڑھ جاتی, زیادہ کی آمین ہو جاتی. تو بہرحال دل بہت خراب ہے, لیکن یہ تبلیغ کے آداب ایسے ہیں کہ ہم نہ کہہ رہے درویش پر جانے درویش, ہم اپنے اوپر ہی اپنا غصہ نکال سکتے ہیں, آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین. میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں, ہمیں آج 45 دن ہو گئے پھرتے ہوئے. سفر تھا ہمارا, اجتماع سے 2 دن پہلے آئے, پھر ہم ادھر چلے لوئر پنجاب کی طرف, چلتے چلتے سادق آباد تک پہنچے, سادق آباد سے پھر واپس آئے رائے منڈ, پھر اگلی تشکیل لاہور ہوئی. تو روزانہ بات چلتی رہی ہوتی رہی, سارے قرآن پاک کا نچوڑ اور خلاصہ, ساری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ, چند ایک آیات میرے ذہن میں آئی ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایسی صورت اس انداز کے ساتھ اس مضمون پر جو میں بھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, پورے قرآن میں اور کہیں ایسا نہ اسلوب اختیار کیا گیا نہ طرز اختیار کیا. اللہ طور پر قرآن میں چھیڑتا ہے بار بار, کامیاب کون ہے ناکام کون ہے, اس مضمون کو قرآن نے بہت لیا ہے کہ انسان کی فطرت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ بڑائی چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے, اپنے آپ کو نمایاں دیکھنا چاہتا ہے. اس حد تک یہ ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, لیکن جب وہ تکبر میں بدل جائے, عجب میں بدل جائے, فخر میں بدل جائے, پھر وہ ناجائز ہو جاتا. ایک حضور نے فرمایا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو ایک صحابی کہنے کا, یا رسول اللہ, ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کا جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو, سواری اچھی ہو, جوتا اچھا ہو, امین الکبر ہذا یا رسول اللہ, کیا یہ بھی کبر ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا, نہیں نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود حسین ہے, حسن کو پسند فرماتا ہے, اللہ خود جمیل ہے, جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا, بطر الحق غمت الناس, حق بات سے منہ موڑ لینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو انسان میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے, یہ نمایاں ہونا چاہتا ہے, اپنی مدح چاہتا ہے, اور یہ بہت چھوٹی عمر سے یہ چیز ہوتی ہے. میرے دو بھتیجے کھڑے تھے, دونوں چھوٹے چھوٹے, کو ڈیڑھ ایک سال کا فرق دونوں میں. تو وہ جو چھوٹا تھا اس نے اس وقت نئے کپڑے پہنے تھے, جو بڑا تھا بھی اس نے نہیں بدلے تھے. تو میں نے چھوٹے سے کہا, ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. تو وہ جو ساتھ اس کا بھائی کھڑا تھا, اس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میری تو تعریف کی نہیں چاچا نے اس کی, تو جلدی سے بولا, چاچا جوتے اس نے میرے پہنے ہوئے ہیں, مجھے بھی تعریف میں شامل کریں, مجھے آپ نے کیوں نہیں جگہ دی, یہ جوتے اس میں میرے پہنے. میں نے کہا, اچھا بابا آپ بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو اتنی عمر سے یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے. تو ایک فطری چیز ہے, اس کو ہم روک نہیں سکتے. یہی جذبہ انسان کو دوڑ لگواتا ہے. اس جذبے کو اگر صحیح رخ پہ موڑ دیا جائے تو پھر یہ روشن شارہ ہے جس کے آخر میں جنت ہے. یہ جذبہ اگر غلط مڑ جائے تو پھر اس کے آگے خوفناک گھاٹیاں ہیں جس کی انتہا جہنم ہے. تو انسان اپنی کامیابی دیکھنا چاہتا ہے, اپنے لیے بلندی چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے. ایک راستہ اللہ بتا رہے ہیں, ایک ہم نے طے کیا ہوا ہے. ہماری ساری بڑائی کیا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہو, گھر بڑا ہو, سواری بڑی ہو, عہدہ بڑا ہو, تجارت بڑی ہو, ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب انسان ہے, دیکھو یہ بھائی زیرو سے شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا، اس کو ہم کامیاب شمار کرتے ہیں. دوسرا آدمی فقر میں رہا، فقر میں مرا، فقر میں چلا گیا، ہم کہتے ہیں بڑی بیچارہ ناکام زندگی گزار کے گیا ہے. ہمارے ذہنوں میں کامیابی ناکامی کا مفہوم کچھ اس طرح کا آج کے ماحول نے، آج کی تعلیم نے، آج کے کالج نے، آج کے ماں باپ نے کچھ اس طرح کا فکس کر دیا ہے. میں چھوٹا تھا تو میرے والدین کہتے تو ڈاکٹر بنے گا تو بہت بڑا آدمی بنے گا. مجھے ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بہت بڑا کیا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنی چھوٹی عمر سے یہ کہا جا رہا ہے تو ڈاکٹر بنے گا تو بہت بڑا آدمی بنے، تیری بڑی عزت ہوگی، لوگ تجھے سلام کریں. پھر ہمارے قریب ایک قصبہ تھا، اس میں ایک بہت غریب فیملی تھی، اس سے ایک آدمی، ایک لڑکا ڈاکٹر بن گیا تھا. تو پھر میرے والد صاحب اس کا نام لیتے، دیکھا وہ ڈاکٹر بن گیا، کیسے غریب لوگ تھے، آج اس کی کتنی عزت ہے، تیری بھی ایسی ہو. حالانکہ اس بیچارے سے زیادہ تو پہلے سے اللہ نے ہمیں دے رکھی تھی، جو پیچھے سے قدرتی چلی آ رہی تھی، اس کے لیے کوئی ہم نے محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی. لیکن یہ میرے ذہن میں ایک نقش بٹھایا جا رہا ہے کہ تو ڈاکٹر بنے گا، تیری بڑی عزت ہوگی، تیرے بڑے تجھے بڑے سلام ہوں گے، تیرے پاس بڑی دولت ہوگی. یہ کامیابی کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بٹھایا جا رہا ہے. عزت کا ایک الگ تصور ہے، ذلت کا الگ تصور ہے. یہ دنیا میں بھی بڑائی مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے، اس کا پروگرام ایک اللہ ہمیں دے رہا ہے. ایک پروگرام ہمارے پاس ہے، وہ صرف اگر یہ بڑائی مل بھی جائے تو موت تک ہے، موت کے بعد کوئی نہیں، صفر ہے. ایک پروگرام ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میرے بندے یہ میں کہتا ہوں، اگر تو یہ کر لے تو پھر دنیا کی عزت بھی اور آخرت کی عزت بھی میرے ذمے، یہاں اور وہاں کی عافیت میرے ذمے. ہمارے علم میں، ہمارا علم تجربے پر ہے، مشاہدے پر ہے، اور مشاہدہ ہمارا ناقص ہے، ہمیں کچھ نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. آلات کے ذریعے سے کچھ دیکھتے ہیں اور پھر اس سے بھی کچھ نہیں دیکھ سکتے. ہمیں کچھ سنائی دیتا ہے، کچھ سنائی نہیں دیتا. ابھی آپ لوگ آپس میں جب آ رہے تھے تو باتیں بھی ہو رہی تھیں، تو ایک شور تھا اور کسی بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا. حالانکہ ہر آدمی بول رہا ہے، بولنے کے کچھ معنی ہیں، کچھ کلمات ہیں، کچھ الفاظ ہیں، لیکن کہنے والا کہہ رہا ہے شور نہ مچائیں، شور نہ مچائیں، یہ نہیں کہہ رہا باتیں نہ کریں، حالانکہ باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں مل کر ایک شور بنا ہے. ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کو الگ الگ سمجھ سکیں، ہمارا سننا بھی ناقص ہو گیا. پھر ہماری عقل کا ایک معیار ہے، دیکھنے سے سننے سے علم کچھ آتا ہے، چکھنے سے سونگنے سے علم کچھ آتا ہے، لیکن ایک سطح پر جا کر آنکھ خاموش ہو جاتی ہے، کان خاموش ہو جاتے ہیں، چکھنا سونگنا بے بس ہو جاتا ہے. وہاں پھر عقل کام کرتی ہے کہ یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے کہ غلط ہے، وہاں عقل کام کرتی ہے. ایک سطح پر آ کر عقل بھی خاموش ہو جاتی، وہ بھی کام نہیں کرتی. ایک گردن سے چھری پھیری گئی ہے اور اس کا گوشت اتار کے سامنے رکھا گیا، ایک کے سر میں گولی مار کر اس کی کھال اتار کے اس کا گوشت سامنے رکھا گیا ہے. میری آپ کی عقل کہے گی دونوں ہی ٹھیک ہیں، یہ بھی قربان ہوا ہے، یہ بھی قربان ہوا ہے. اب یہ عقل کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہم تو بچپن سے جانتے ہیں نا کہ حلال سے ذبح ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس علم کو باہر نکال دیں تو اب یہ دونوں برابر ہیں. تو ایک سطح پر آ کر عقل خاموش ہو جاتی ہے، اس کے آگے وہ نتیجہ نہیں دے سکتی. بیک وقت ہم دو مضمون کٹھے نہیں سوچ سکتے، بیک وقت تین آدمیوں کو الگ الگ کٹھے بات نہیں کر سکتے، بیک وقت ہم دو مضمون اکٹھے لکھ نہیں سکتے، بیک وقت دس طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. ایک عقل ہے، ایک دل ہے، کہاں کہاں سوچیں. تو لہٰذا ہمارے علم کے جو ذرائع ہیں وہ ناقص ہیں، آگے جو تجربے اور مشاہدے سے چیز نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ناقص ہے. اللہ کا علم میرے عزیز و میرے بھائیو کامل ہے، اللہ اپنے علم میں اسی طرح لامحدود ہے جیسے اپنی ذات میں لامحدود ہے، اللہ اپنی نظر میں اسی طرح لامحدود ہے جیسے اپنی ذات میں لامحدود ہے، اللہ اپنے سننے میں اسی طرح طاقتور ہے جیسے اپنی ذات میں طاقتور ہے. اس کا دیکھنا اتنا طاقتور ہے کہ رات کے اندھیرے میں کالا پہاڑ ہو، فیرا دبی بن نملت سودا الگ سخرت سما فی اللیلۃ الظلمۃ یہ سفید پتھر ہے، یہ پتھر کالا ہو، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ اندھیرا ہو، تو دو اندھیرے اکٹھے ہو گئے، پتھر کی سیاہی، رات کی سیاہی، اس کے ساتھ اس پر ایک چونٹی چل رہی ہو، وہ بھی سیاہ، تو تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے، ایک چونٹی کی سیاہی، پتھر کی سیاہی، رات کی سیاہی، ان تین اندھیروں میں چلنے والی جو یہاں چونٹی چل رہی ہے، اس پر تو اور کوئی چیز نہیں، اس پر اوپر بہت بڑا جنگل ہو، جھاڑیاں ہوں، شاخیں ہوں، بیلیں ہوں، گھاس ہو، لکڑیاں ہوں، کیا کیا کاٹ کباڑ پھر اوپر بھرا ہوا ہو، پھر اس کے نیچے ایک چونٹی جا رہی ہو، تو اللہ کہاں پر ہے؟ ثم استوى على العرش، عرش پر، چونٹی تین اندھیروں میں چل رہی ہے، ہزاروں رکاوٹوں کے اندر، تو آپ کے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، آپ کا رب یہ کہہ رہا ہے کہ اس چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو اس کالے پہاڑ پر ایک لکیر بنتی چلی جا رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے، اپنے رب کا دیکھنا کیسا دیکھنے والا، دبیب 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 نملا، نملا نہیں دبیب نملا، وہ جو ایک ایسے باریک سا نشان پڑ رہا ہے عرش پر، یہ دیکھ رہا ہے، یہ تو اس کا دیکھنا ہے، پھر اس کا سننا کیسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولکم آخرکم، اگلے پچھلے، انسکم جنکم، جنات انسان، حیکم میتکم، زندہ مردہ، رتبکم یابسکم، خشک و تر، صغیرکم کبیرکم، چھوٹے بڑے، ذکرکم و انساکم، مرد عورت، بارہ قسمیں، پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مر گئے ان کو اٹھاؤ، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی بلاؤ، جو یہ ہیں ان کو بھی اکٹھے کرو، ان سب سے لگا رہا تم بولو، سوال کرو، سوال کرو، مانگو، بیک وقت، اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی، بروہی، سرائکی اور پشتو اور چلاسی اور گلگتی اور ہند کو، یہ تو اور بلتستانی، یہ اور پہاڑی، یہ تو صرف پاکستان کی بڑی بڑی زبان ہے، پھر ہر دس میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، یہ سب، پھر انگریزی، پھر فارسی، پھر فرانسیسی، پھر لاطینی، پھر وہ افریقہ کی ہاؤسا، پھر جنگلوں کی زبان، پھر اسپینش زبان، پھر ڈچ زبان، پھر ساری دنیا کے انسانوں کی مختلف زبانیں، ان سب زبانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا کٹھے بولو، کٹھے بیک وقت بولنا، اور جو منہ میں آئے بولو، تو میں تمہارا رب وہ رب ہوں کہ تم سب کا کٹھا بولنا، یسمعو وجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم لا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول ولا یمنعہ فضل عن فضل، میں وہ رب ہوں کہ تم سب کی چیخ و پکار ہو جائیے نا، اس کو الگ الگ سنوں گا، اس کی سننے کو اس سے نہیں ملاؤں گا، اس کی دعا کو اس سے نہیں ملاؤں گا، کٹھا بولنے سے مجھے غلط فہمی نہیں ہوگی، کٹھا بولنے سے میں تنگ نہیں پڑوں گا، کٹھا بولنے سے میں گھبرا نہیں جاؤں گا، یہ بھی ہمارا مجمع جوڑنے والا آخر میں تنگ ہوا پڑا تھا، سنتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں ابرام، تبرم، تبرم کے تنگ آ گیا، چلا کر فرماتا ہے لا یتبرم، تم سب کا بولنا تیرے رب کو نہ تنگی میں ڈالے گا، نہ الجھن میں ڈالے گا، نہ گھبراہٹ میں ڈالے گا، نہ پریشان کرے گا، تم سب کا چاہ سنے گا، سمجھے گا، پھر تم سب کا چاہ تمہاری جھولی میں ڈال دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، یہ آپ کے رب کا علم ہے، خزانے ہیں، اب وہ اپنے علم سے بولے گا، ہم اپنے علم سے بولیں، کبھی آپ نے بچے کے علم پہ عمل کیا، آپ بچے کو اپنے علم کے تابع کر کے چلاتے ہیں، وہ نہیں مانتا پٹائی کرتے ہیں، یہ اللہ ہم سے مانگتا تو ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، اگر آپ کا بچہ آپ سے کہے زمانہ بدل گیا تو ایک تھپڑ اس کو پڑے گا، الو ہمیں سے پیدا ہوا ہمیں کہتا ہے زمانہ بدل گیا چلو آگے لگو، اور جب اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے بندہ یہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ کر یہ نہ کر، تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں زمانہ بدل گیا، حالات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جی، کیا کریں، کیا اللہ کا علم حالات سے بدل جاتا ہے، انہ لقول فصل وما هو بالهزل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته انه هو السميع العليم لا تبديل لكلمات الله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب شك سے بالا تر، یہ وہ تنزیل تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ سب قرآن کی طاقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں وہ تمہیں دے رہا ہوں قانون کتاب جس سے نہ کوئی بدل سکا نہ بدل سکتا ہے، یہ تیرے رب کا علم ہے رب کا علم. تو بھائیو اللہ ہمیں ایک دستور دیتا ہے، یہ دستور نرم ہے یا سخت ہے؟ پہلے صفحے پر پہلی سطر میں یہ شبہ نکال دین میں بڑی سختی نا، آج کل ہمارے جو آزاد دین میں بڑی سختی دین میں بڑی سختی دین میں سختی نہیں دین میں پابندی ہے پابندی. تو کوئی کام تو بتا دیں جو پابندی کے بغیر عزتوں تک پہنچاتا ہو، کوئی دنیا کا مجھے کام بتا دیں جو پابندی کیے بغیر آدمی کو چوٹیوں عزت کی چوٹیوں تک پہنچاتا. اگر کوئی پابندی کو ہی سختی سمجھے تو یہ تو عقل کا فطور ہے. آپ دیکھتے نہیں ماؤں کو صبح مصیبت پڑی ہوتی ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے اور انہیں اسکول بھیجنا ہے اور وقت پہ بھیجنا ہے، یہ صبح صبح کتنے مائیں بیچاری خود بھاگ رہی ہوتی ہیں بچوں کو چھوڑنے، کتنے باپ ہیں جو خود بھاگ رہے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائیوں کو موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے چھوٹی بہنوں کو بٹھا کے بھاگ رہے اور ساری سڑک ایسے رینگ رہی ہوتی ہیں گاڑیاں موٹر سائیکل سائیکلیں کہ سڑک بھی پکار اٹھتی ہے الامان الحفیظ. یہ سختی نہیں یہ پابندی ہے، یہ سختی نہیں یہ پابندی ہے. یہ پابندی نہ ہو تو منزلیں کیسے پہنے؟ پھر وہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اور بعض اسکول شام تک چلے گئے جب ہم ان کو ٹیوشن بھی اندر ہی پڑھا دیتے ہیں، یہ سختی نہیں پابندی ہے. ان پابندیوں میں عزتیں ہیں. تو پابند ہونا تو انسانی فطرت ہے، آزادی تو انسان میں ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو جھوٹا نارا ہے ہم آزاد ہیں. تو سر کے بل چلے اگر آزاد ہیں، منہ کی بجائے ناک سے کھاؤ اگر آزاد ہیں، جدھر مرضی منہ کر کے موٹر چلا دو اگر آزاد ہیں، تو چلو لیفٹ کی بجائے رائٹ پہ چلو چل جائیں گے، دو روٹیاں کھا لیں، اب میدے نے پابندی لگا دی آگے نہیں کھا سکتے، نہیں نہیں ہم آزاد ہیں، دو اور چڑھا دی کیا ہوگا، اگلی بھی نکل کے باہر الٹی. ایک حد ہے، جسم آرام مانگتا ہے 5-6 گھنٹے سو لیتا ہے تو بس پھر دماغ کہتا بس اتنی ضرورت ہے اٹھو اٹھو، اب تم اٹھنے کا پابند بنا ہے. اب پوری کائنات میں دیکھیں اس پابندی کا قانون ہے، درخت پھل کیوں دیتا ہے کہ زمین کا پابند بن کے کھڑا ہوا ہے، سرسبز کیوں ہے زمین کا پابند بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کی گلیوں میں مہک کیوں ہے زمین کا پابند بن کے جکڑا ہوا ہے، اس کے پھولوں میں رنگ کیوں ہے زمین کا پابند بن کے کھڑا ہوا ہے. وہ میں بھی آزاد کرتا ہوں جیسے انسان آزاد کرتا ہے، قدم میں جو آزادی چاہیے تو اس آزادی کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ درخت کی بجائے لکڑی کہنانے لگ جائے گا اور پھر یہ پھلدار کی بجائے یہ جا کے چولہے میں جلنے کے قابل ہوگا، پھر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کٹنا اس کا مقدر ہے جس مالک نے اسے بڑے ارمانوں سے پالا اور اس کے سائے تلے بیٹھ کے محفلیں جمائی، وہی مالک نوکر سے کہتا کلہاڑی مار نکال دے اس کو تنگ کر دیا ہے. آزادی چاہی تو یہ نتیجہ نکلا کہ چولہے میں جا پڑا. ایسے ہی انسان جب اللہ کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے تو جا کے جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے. ہم اپنے باپ سے کتنے ہی درخت کٹوا کر گھر پڑوا دیتے ہیں، چلو بھائی ان کو جلاؤ، کیوں؟ انہوں نے آزادی مانگی تھی کہ نہیں ہمیں جڑ ہمیں زمین کی پابندی نہیں، ہمیں آزادی دو ہمیں آزادی دو، ہوا کے ساتھ مست ہوئے اور اکھڑ گئے، نہیں نہیں ہم نے آزادی حاصل کر، آزادی حاصل کر کے جڑیں باہر آئیں، کوئی یوں جھکا کوئی یوں جھکا، 4 دن ہم نے دیکھا یہ تو اب چلتا نہیں، نکال دو بھائی کاٹ دو، کاٹ کے گھر پہنچا دو چولہے میں جلا دو. تو وہ آزادی کی سزا نے جب کہ چولہے میں جلا، ہم اللہ کی پابندیوں کو جب توڑتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے ہم نے اپنے لیے چولہا رکھا ہے، اللہ نے اپنے لیے اس اوپر آسمانوں پہ یا جہاں کہیں وہ جانتا ہے اس نے جہنم کی آگ کو رکھا ہوا ہے کہ یہ پھر اس کا ٹھکانہ ہے. تو آزادی اور چیز ہے، سختی اور چیز ہے، پابندی اور چیز ہے. پابندیوں میں تو آزادیاں اور عزتیں چھپی ہوئی ہیں. پابند نہ ہو تو کوئی زندگی کا کام کر سکتا ہے، تو زندگی میں کامیابی کے زینے طے کر سکتا ہے. لیکن ان پابندیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی لچک اور نرمی رکھی تو پہلا آپ پہلی سطر پڑھیں قرآن کی، بسم اللہ. اللہ کہہ رہا شروع کرو اللہ کے نام. اب اللہ کا تعارف کروانا تھا، اللہ تعالیٰ نے دو نام استعمال کیے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم کرنے والا. پہلی سطر میں بتایا ہے کہ مہربان ہے، کوئی سختی اس کی طبیعت میں ہے ہی نہیں. جو کوئی تمہیں قانون پابندی بتائے گا اس میں نرمی ہوگی، سختی نہیں ہوگی. بات یہاں ختم ہو جاتی ہیں. آگے پھر چونکہ انسان ناشکرا بھی ہے اور شکی مزاج بھی ہے تو اللہ پھر اور تسلی لائے، الحمدللہ. اب اللہ اپنا تعارف کرانے لگے، قرآن شروع ہے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی. یہاں کو اللہ اپنی صفت لیا کہ قہاری کو جابر ہے، قاہر ہے، مالک ہے. نے کہا رب العالمین، رب العالمین، پالنے والا. اور آپ کو پتا پرورش محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. محبت نہ ہو تو کوئی ماں بچے کا پیشاب نہیں دھوئے، اور کوئی ماں بچے کے لیے ہوئے گی نہیں، اس کو لے کے پھرے گی نہیں. تو کہا رب العالمین، پالنے والا سب جہان کا، تمہارا خاص طور پر پالنے والا. تو بتاؤ کبھی پالنے والا بھی سختی کرتا ہے؟ پابندی ضرور کرواتا ہے. وہی مائیں جو بچے کا آنسو دیکھ کے تڑپ جاتی ہیں، وہی صبح دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچے کے گال آنسوں سے تر ہیں اور وہ اسکول نہ جانے کی ضد میں ہے، اور تھپڑ بھی ماں سے ہی کھا رہا ہے جو اس کا ایک آنسو دیکھ کے بے قرار ہو جاتی ہے اور اس کی آہ سن کے تڑپ جاتی ہے. وہی اس کو ٹھگائی کر رہی ہے، چلو آگے لگو، چلو آگے لگو. آ کر تک اس کی باں باں ہے اور روز کا بازو گھسیٹ کے گاڑی میں پھینکتی ہے، چلو آگے. تو یہ شفقت کہاں چلی گئی؟ بچہ تو سمجھتا بڑا ظلم ہو رہا ہے. نہیں نہیں، محبت ہو رہی، یہ بھی پرورش کا حصہ ہے. رب العالمین، الرحمن، الرحیم، رحمان، رحیم، اتنی تسلیاں. تو پہلے الرحمن الرحیم، پھر رب العالمین، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پانچ دفعہ اللہ نے تسلی دی، میں بڑا مہربان ہوں. جو بھی پابندی لگاؤں گا کوئی تمہارے بس سے باہر نہیں ہوگی، تمہارے بس میں ہوگی. دیکھو میری مان لو، تمہارا بڑا نفع ہوگا. عزتوں تک پہنچنے کا راستہ، عزتوں کی چوٹیوں تک پہنچنے کا راستہ. پہلے ایک غزلی کا قول سنا دوں، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبۃ بلا سلطان ووجاہۃ بلا اخوان فلیخرج من ذل معصیۃ اللہ الى عز طاعۃ اللہ. جسے عزت چاہیے خاندانی نہیں، جسے غنا چاہیے پیسہ کوئی نہیں، جسے ہیبت چاہیے طاقت کوئی نہیں، جسے اپنی وجاہت چاہیے کوئی اس کے پیچھے پشت پناہ کوئی نہیں، وہ کیا کرے؟ اور چیزیں فطرت کی ہیں، میں اپنے لیے عزت چاہتا ہوں، یہ میرا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں. وجاہت چاہتا ہوں، شرافت چاہتا ہوں، غنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے لیے فخر مت مانگو. حضرت علی جیسا پہاڑ عظمتوں کا، وہ کہنے لگے یا اللہ صبر نہیں، یا اللہ صبر دے، یا اللہ صبر نہیں، یا اللہ صبر دے. حضور نے سن لیا، پیچھے سے ڈانٹا، کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ ہمت ہے تجھ میں، ہمت ہے تجھ میں جو تو مانگ رہا ہے؟ کہ یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. تو آپ نے تو حضرت علی جیسے کو روک دیا، یہ نہیں مانگو، یہ نہ مانگو، یہ نہ مانگو، آخرت مانگو، بھلائی مانگو، کشادگی مانگو. تو ایک یہ چار باتیں ہر مرد عورت کے اندر سے اٹھتی ہیں، عزت چاہیے، غنا چاہیے، ہیبت چاہیے، وجاہت چاہیے. تو ہر ایک تو خاندان بڑے سے نہیں ہوتا، ہر ایک تو سید نہیں ہوتا، ہر ایک تو پیدائشی طور پہ مالدار نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس تو حکومت کی طاقت نہیں، ہر ایک کے پاس تو کوئی پیچھے ووٹر کوئی نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو ایک نسخہ حضرت علی فرما رہے ہیں، فلیخرج من ذل معصیۃ اللہ الى عز طاعۃ اللہ. تو اس سے یہ کیا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے. چاروں چیزیں اللہ بٹھا کے تھالی میں لا کے اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. اب اللہ کی بات سنو، اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. والشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها
والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. چند آیات. یہ سارے قرآن کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں, سارے قرآن کا نہیں, چاروں آسمانی کتابوں کا اور جو 150 کے قریب چھوٹی کتابیں ہیں ان کا, 125,000 نبیوں کی تعلیمات کا, 125,000 صحابہ کی تعلیمات کا, آج تک کے اہل اللہ علماء مفسرین محدثین صوفیہ تمام کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے. یہ میں آپ کے سامنے چند جملے قرآن پاک کے تلاوت کیے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے. اب اللہ کا طرز دیکھیں, کیونکہ اللہ جس چیز کو کامیابی بتانا چاہتا ہے وہ ہمارے ذہن میں بالکل ہے ہی نہیں, بالکل اس کے خلاف اللہ بتانا چاہتے ہیں. تو جو چیز انہونی بھی ہو اور سمجھ میں آتی ہو تو آدمی کو شک پڑ جاتا ہے, نہ سمجھ میں آئے نہ ماحول میں ہو تو شک پڑ جاتا ہے. شک کو دور کرنے کے لیے پھر ہمارے ماحول میں قسم اٹھائی جاتی ہے یا گواہ پیش کیے جاتے ہیں یا دلیل دی جاتی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں شک کو دور کرنے کے لیے, قسم اٹھاؤ یا گواہ پیش کرو یا دلیل دے دو. تو جو عقل والے ہوتے ہیں وہ دلیل سے سمجھ جاتے ہیں, جو ذرا درمیانے قسم کے ہوتے ہیں ان کے لیے قسم ہے یا گواہی ہے. تو اللہ تعالی نے ایک بات انہیں سمجھانی ہے کہ کامیاب کون, ناکام کون, اور یہ ہمارے مفہوم کے بالکل خلاف ہے. تو اللہ پہلے قسمیں اٹھاتا ہے, اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنی پہلی فطر میں کہتا ہے لا ریب فیہ, جو کچھ آگے آئے گا شک و شبہ سے بالا تر ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ قسم اٹھاتا ہے ہمارے ماحول کے مطابق, ہماری سمجھ کے مطابق, ہماری فضا, ہمارے محاورے کے مطابق, کہ ہم اپنی بات کا اعتبار جمانے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کسی بنیاد اور مفہوم پر. اللہ اپنی, سبحان اللہ, ہماری رعایت کرتے ہوئے اللہ کتنا نیچے آ کر ہمیں بات سمجھا رہے ہیں. جیسے ہم بچے کے سامنے بچے نہیں بن جاتے, لوٹی کھاؤ گے لوٹی کھاؤ گے, حالانکہ میں تو کہہ سکتا ہوں روٹی, ہم کہتے ہیں لوٹی کھاؤ گے, کیونکہ اس کو روٹی آتا ہی نہیں. مہیں پیو گے مہیں پیو گے, وہ پانی کیوں نہیں کہہ رہا ہوں. تو جیسے عقل والا بچے کے ساتھ بچہ بن کے بولتا ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری سطح کے مطابق ہم سے بات کرنے کے لیے بہت نیچے آ گئے اور کہنے کے وشم سے وبہا, مجھے قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی, والقمر اذا تلاها, مجھے قسم ہے چاند کی جب پیچھے آتا ہے, والنہار اذا جلاها, مجھے قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کرتا ہے, واللیل اذا یغشاها, قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے, والسماء وما بناها, قسم ہے مجھے آسمان اور اس کے بنانے والے کی, والارض وما طحاها, قسم مجھے مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی, ونفس وما سواها, قسم ہے مجھے تمہاری جان کے اور تمہاری جان کے بنانے والے کی. یہ سات قسمیں ہیں اکٹھی پیدر پہ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی سات قسمیں کسی مضمون پہ نہیں اٹھائیں. سات قسمیں, اللہ ایک قسم کا محتاج نہیں, ایک بھی اٹھا دے تو کافی ہے. ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھ, سات ہے. کس بات پر؟ ارے میرے بندے, جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے وہ ہے کامیاب. قد افلح من زکاہا. اے میرے بندے اور بندی, جو اپنے نفس کو گناہوں میں, خواہشات میں ڈبو دیتا ہے وہ ہے ناکام. وقد خاب من دساہا, ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گناہوں میں غرق کر دیا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر پاک کر کے اللہ کے رسول کا غلام بنا دیا. یہ مضمون کیونکہ ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, اور طرح سے ہے. کامیاب خاتون ہے جس کے بچے سارے کاروباری بن جائیں, جس کی بیٹیاں بڑے بڑے گھروں میں بیاہی جائیں, وہاں جا کے خوش و خرم ہوں, بڑی کامیاب خاتون ہے. کامیاب وکیل ہے جس کی وکالت چل جائے, کامیاب ڈاکٹر ہے جس کا کلینک چل جائے, کامیاب سیاستدان ہے جس کو حکومت مل جائے, کامیاب تاجر ہے جس کی تجارت چل جائے, کامیاب زمیندار ہے جس کا ہر فصل 10 گنا ہو کے واپس آئے, اور کامیاب انسان ہے جس کو اپنے میدان میں عزت ملے, شہرت ملے, مال ملے, کہ یہ ہے کامیاب. اور جسے کوئی 2 کوڑی کو نہ پوچھے, چاہے وہ اللہ کی نظر میں فرشتوں سے بھی مقدس کیوں نہ ہو, ہم کہتے ہیں اس کی بھی کوئی زندگی ہے, اس کی بھی کوئی زندگی ہے. کبھی دونوں باتیں جمع ہو جائیں گی, اللہ دنیا میں بھی اونچا کرے گا, آخرت میں بھی اونچا کرے گا. کبھی ایک ہوگا ایک نہ ہوگا, یہاں تنگی میں رکھے گا آگے اوپر کر دے گا. کبھی دونوں ناکامیاں اکٹھی ہو جائیں گی, یہاں بھی ذلیل ہوگا آگے بھی ذلیل ہوگا, کہیں یہاں کی عزتوں کی چوٹیاں ہوگی اور آخرت میں تباہی اور بربادی ہوگی. یہ چار طرح کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ سے چلاتا ہے اور چلتا رہے گا. قد افلح من زکاہا, جو پاک ہو گیا کامیاب. قد خاب من دساہا, جو گناہوں میں ڈوب گیا ناکام. جس کے وجود آنکھوں سے, جس کی آنکھوں سے بے حیائی نکل گئی اور آنکھوں میں حیا کا کاجل آ گیا, جس کے آنکھوں سے کسی کی عزتوں کو دیکھنا نکل گیا اور نظروں کو جھکانا نصیب ہو گیا, یہ آنکھ کامیاب ہے. جس کے کانوں سے گانے بجانے کی تانیں ٹوٹ گئیں اور اس کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئے حرام موسیقی سے اور فاحشہ عورتوں کے گانوں سے, جس کے کان بند ہو گئے یہ کامیاب ہو گیا, اور جس کے کانوں کے پردے کھل گئے حرام گانوں کے لیے, آنکھوں کا پردہ اٹھ گیا دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے, تو یہ ذلیل اور برباد ہو گیا اللہ کی نظر میں, دنیا میں چاہے بہت بڑا ہو. جس کی زبان کو تالا لگ گیا جھوٹ سے, گالی سے, غیبت سے, چغلی سے, لگائی سے, بچائی سے, یہ کامیاب ہو گیا. اور جس کے تالے ٹوٹ گئے اور جھوٹ بھی, غیبت بھی, چغلی بھی, لگائی بھی, بچائی بھی, درستگی بھی, تیزی بھی جس کو نصیب ہو گئی, جس کے بد اخلاقیاں آ گئیں, تو وہ ناکام ہو گیا. جس کے پیٹ میں حلال لکما گیا, چاہے روکھا ہے سوکھا ہے, چاہے ہے ہی نہیں تو صبر ہے, یہ کامیاب ہو گیا. اور جس جو پیٹ کو بھرنے کے لیے جھوٹ بھی بولا, رشوت بھی لی, سود بھی کھایا, سود بھی لیا, یہ دنیا کی نظروں میں اونچا, اللہ کی نظر میں نیچا. اس پر کیا کرتے جائیں؟ اب کیونکہ یہ مضمون مشکل تھا تو اب میں اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لائے ہیں قسم کے لیے جو گواہ بھی ہیں. سورج دیکھنے پر سورج نے دیکھا قومیں ہلاک ہوئی, وشم سے وہا, چاند کی چاندنی میں قومیں ہلاک ہوئی, والقمر اذا تلاہا, رات دن کے اندھیرے میں قومیں تب تباہ ہوئی, واللیل اذا یغشاہا, دن کے اجالے میں قومیں تباہ ہوئی, والنہار اذا جلاہا, آسمان کی نیلی چھت نے دیکھا کہ انسان کیسے تباہ ہوئے, وسطما وما بنا, اس دھرتی نے دیکھا کہ اس کے اندر کیسے کیسے پیوند خاک ہوئے اور اندر کی قبر نے کیا سے کیا ان کو تباہ و برباد کر دیا, ول ارد وما کہا, پھر اس جان نے مرتے ہوئے خود دیکھ لیا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں کہ ناکام, میں کامیاب جا رہی ہوں کہ ناکام جا رہی ہوں. موت پہ عورت پہ بھی کھل جاتا ہے, مرد پہ بھی کھل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں جو بذات خود گواہ بھی ہیں, چشم دید گواہ ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. نفس کو پاک کرنے والے کامیاب اور نفس کو گناہوں میں ڈبونے والے ناکام. اب ایک اور طرح سے, ہم شک میں پڑے ہوئے, میں شک میں ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, پھر بھی میرے چہرے سے اطمینان نہیں ٹپکتا. پھر آپ کہتے ہیں خدا کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں, پھر بھی میرے طبیعت میں بے چینی سی ہے. آپ کہتے ہیں زمین آسمان کے رب کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں, محمد کے رب کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں, قرآن کے رب کی قسم ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو آپ اپنی قسمیں بڑھاتے جاتے ہیں, بڑھاتے جاتے ہیں, بڑھاتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب آپ میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت دیکھتے ہیں پھر آپ اپنی قسمیں بند کرتے ہیں. یہ ہمارے ماحول میں ہو رہا ہے. اب اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کر کہہ رہا, میرے بندے, وشم سے وہا, مجھے سورج اور اس کی چاند روشنی کی قسم, کامیاب وہ ہے جو پاک ہو جائے, ناکام وہ ہے جو گناہوں میں ڈوب جائے. ہمارے چہرے پہ اطمینان نظر نہیں آیا. ہم نے کہا نہیں نہیں, ہم بولے وہ بدماش ساری دنیا اس کو سلام کرتی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو شک کے آثار ہیں. سر یوں ہلا, سر رہے ہیں, دوسری قسم کھائی, والقمر اذا تلاها, میرے بندے میری بندی مان جا مجھے, چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے, جو پاک ہے وہ کامیاب ہے, جو ناپاک ہے وہ ناکام ہے. پھر ہمیں شیطان نے سنا, وہ دیکھو اس کا تو رشوت بھی ہے, جھوٹ بھی ہے, سود بھی ہے, اس کی تو بڑی عزت ہے, یہ حلال کمانے والی کی تو بیٹی کا رشتہ لینے کوئی نہیں آ رہا. تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے؟ پھر ہماری نظروں میں شک, ہماری نظروں میں بے یقینی, ہمارے چہرے میں شک. اللہ نے تیسری طرح میں ٹھہرے میرا بندہ, ہماری علاج اللہ, مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. پھر ہم نے سر مارا, پھر ہم نے اگلی قسم اٹھائی, واللیل اذا یغشاہا, ارے مجھے اس رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے, نے پھر در مارا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بلندی کی طرف متوجہ کیا، وسما مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے رب کی قسم، پھر سر مارا، پھر اللہ زمین پہ آ گئے، والارض ارے مجھے زمین کی قسم جس پہ میں تجھے روز چلاتا ہوں، پھر ہمارے شک کو دور نہ دیکھا تو آخری حربہ اللہ کہنے لگا ارے میرا بندہ مجھے تیری جان کی قسم اب تو مان جا، سمجھو اے میری بندی مجھے تیری جان کی قسم اب تو مان جا، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والے کی قسم، اعتبار تو کر، ارے اعتبار تو کر میری بات پر کہ تیرا نفس پاک ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر تیرا نفس غلیظ ہو گیا تو میری نظروں میں ناکام ہے، فیصلہ تو تیرے رب نے کرنا ہے، انسانوں نے تو نہیں کرنا، فیصلے کا دن تو آگے آ رہا ہے، وہ تو آگے حشر چلا آ رہا ہے، القاریہ تو ملقاریہ تو آگے آ رہا ہے، الحاقہ تو آگے آ رہا ہے، غیر یوم ذل المکذبین وہ تو آگے آ رہا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا وہ مقرر دن آگے چلا آ رہا ہے، یوم ینفخ فی الصور آواز آئے گی فتاتون افواجا تم فوج اور فوج نکلو گے، وہ دن تو آگے آ رہا ہے، یا جس دن اللہ خود آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا اللہ خود آ کے فیصلہ کرنے والا ہے، اس دن کی کامیابی، اس جہان کی کامیابی کا ایک ہی معیار ہے کہ نفس کو پاک کر لے کامیاب، اور اگر نفس کو گندا کر دیا تو ناکام، ایک پاکیزگی کے لیے بھائیو صابن نہیں چاہیے، سرک نہیں چاہیے،